اور اس سے زیادہ مشکل حضرت کی غیر موجودگی میں اشار تھا. یہ اشعار ریان طاہر بھائی کے ہیں جو شاگرد ہیں حضرت مولانا اثر صاحب جونپوری دامت برکاتم کے اور ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتم کے خادم ہیں حضرت سبید. ان اشعار سے پہلے دو اشعار حضرت مزوب رحمۃ اللہ علیہ کے جو آج کل سے زبان پر جاری ہیں.
کوئی مزہ مزہ نہیں, کوئی مزہ مزہ نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں, کوئی مزہ مزہ نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں, تیرے بغیر زندگی, تیرے بغیر زندگی, موت ہے زندگی نہیں, تیرے بغیر زندگی, تیرے بغیر زندگی, موت ہے زندگی نہیں. شیشہ ہے جام ہے نخم, اصل تو رونق ہے گم, شیشہ ہے جام ہے نخم, اصل تو رونق ہے گم, لاکھ سجا رہے ہو تم, لاکھ سجا رہے ہو تم, بزم ابھی سجی نہیں, لاکھ سجا رہے ہو تم, بزم ابھی سجی نہیں.
ریان طاہر بھائی کے اشعار حضرت شیخ دامت برکاتم کی مجلس مبارک کے لیے اشعار حضرت اثر صاحب مولانا اثر صاحب جونپوری دامت برکاتم کے دیکھے ہوئے اور بہت خوش ہوئے اشعار پڑھ اشعار سن کر اور دیکھ کر.
جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں,
یا حسن فانی حسن سے مراد ہے یعنی نام محرم کا حسن.
جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں, جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں, ہو گئے حق کے پرستار تیری مجلس میں, ہو گئے حق کے پرستار تیری مجلس میں, جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں, ہو گئے حق کے پرستار تیری مجلس میں, دیکھتے ہیں جسے حسرت سے سلاتی سارے, دیکھتے ہیں جسے حسرت سے سلاتی سارے, روز سجتا ہے وہ دربار تیری مجلس میں، روز سجتا ہے وہ دربار تیری مجلس میں، جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں، ہو گئے حق کے پرستار تیری مجلس میں، کیوں کہے ہم نہ تجھے ثانی اختر مرشد، کیوں کہے ہم نہ تجھے ثانی اختر مرشد، وہی گلشن سے ہے انوار تیری مجلس میں، وہی گلشن سے ہے انوار تیری مجلس میں، ہو گئے حق کے پرستار تیری مجلس میں۔ عمر بھر اس کو گناہوں پہ کھٹک رہتی ہے، عمر بھر اس کو گناہوں پہ کھٹک رہتی ہے، وہ جو آ جاتا ہے ایک بار تیری مجلس میں، وہ جو آ جاتا ہے ایک بار تیری مجلس میں۔
یہ حضرت کا خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ پہلی مجلس میں اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔
یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے دردیاں درداشت نہ ہو جائے گا، کم سے کم بے دردیاں درداشت نہ ہو جائے گا۔
پتہ چل جائے گا کہ کیا کر رہا ہے، پتا چل جائے گا اور اس کو برا بھی سمجھنے لگے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ فرمایا گناہ کو گناہ سمجھ لے گا۔
عمر بھر اس کو گناہوں پہ کھٹک رہتی ہے، وہ جو آ جاتا ہے ایک بار تیری مجلس میں، وہ جو آ جاتا ہے ایک بار تیری مجلس میں، روز سجتا ہے وہ دربار تیری مجلس میں۔ آج کچھ خاص نگاہوں سے پلا دے ساقی، آج کچھ خاص نگاہوں سے پلا دے ساقی، رند بیٹھے طلبگار تیری مجلس میں، رند بیٹھے طلبگار تیری مجلس میں، وہی گلشن سے انوار تیری مجلس میں، تیر پر تیر برستے ہیں یہاں شیطان پر، تیر پر تیر برستے ہیں یہاں شیطان پر، نفس پہ چلتی ہے تلوار تیری مجلس میں، نفس پہ چلتی ہے تلوار تیری مجلس میں، ہو گئے حق کے پرستار تیری مجلس میں۔ وہ جنہیں ناز تھا خود شولہ بیانی پہ کبھی، وہ جنہیں ناز تھا خود شولہ بیانی پہ کبھی، گنگ ہے صاحب گفتار تیری مجلس میں، گنگ ہے صاحب گفتار تیری مجلس میں، وہ جنہیں ناز تھا خود شولہ بیانی پہ کبھی، گنگ ہے صاحب گفتار تیری مجلس میں، جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں، ان گناہگار نگاہوں نے کبھی اکثر، ان گناہگار نگاہوں نے بھی اکثر دیکھے، ان گناہگار نگاہوں نے بھی اکثر دیکھے جا بجا جذب کے آثار تیری مجلس میں، جا بجا جذب کے آثار تیری مجلس میں، نفس پہ چلتی ہے تلوار تیری مجلس میں، تانا زن جن کی چلن پہ تھا زمانہ کل تک، تانا زن جن کی چلن پہ تھا زمانہ کل تک، ہو گئے صاحب کردار تیری مجلس میں، ہو گئے صاحب کردار تیری مجلس میں، روتی ہے شفایاب تیری صحبت سے، روتی ہے شفایاب تیری صحبت سے، نفس ہو جاتا ہے بیمار تیری مجلس میں، نفس ہو جاتا ہے بیمار تیری مجلس میں، صرف دو چار نہیں قلب ہزاروں طائر، صرف دو چار نہیں قلب ہزاروں طائر، درد سے ہو گئے دو چار تیری مجلس میں، درد سے ہو گئے دو چار تیری مجلس میں، جو گئے حسن کے بیمار تیری مجلس میں، ہو گئے اب کے پرستار تیری مجلس میں، کیوں گئے ہم نہ تجھے دانی اختر مرشد، کیوں گئے ہم نہ تجھے دانی اختر مرشد، وہی گلشن سے انوار تیری مجلس میں، وہی گلشن سے انوار تیری مجلس میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی، بارہویں فصل واقعہ معراج میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہی پر تشریف لے گئے۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہی چھٹی آسمان پر ہے، تو فرمائے ان احادیث میں یہ تعویل ممکن ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہو، اور پھر اس میں آگے کچھ روایات میں ہے کہ سدرۃ المنتہی کی جڑ سے چار نہریں جاری ہوتی ہے، تو فرمائے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نہریں چھٹے آسمان پر میں ہو جیسا کہ روایات میں ہے، کیونکہ یہ نہریں سدرۃ المنتہی کی جڑ سے نکلتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب چھٹے آسمان سے گزر کر ساتویں آسمان سے گزرتا ہوا آگے پہنچا، تو یہ ساتویں آسمان سے گزرنا سدرۃ المنتہی کے لیے دوسری جڑ کی طرح ہے جو ساتویں آسمان میں ہے، تو چار نہریں اس دوسری جڑ جو ساتویں آسمان میں ہے اس سے نکلی، اور پھر جو حدیث میں ہے کہ دو نہریں اندر کو جا رہی ہے، تو نہر کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کا وہ حصہ جہاں سے کوثر اور نہر رحمت اس سے نکلی ہو، یہ سب سدرۃ المنتہی کی دوسری جڑ میں ہو، اور ابن ابی حاتم کی یہ روایت بالا سے کوثر کا ظاہر میں جنت سے باہر معلوم ہوتا ہے، غالباً جنت سے باہر وہ حصہ جو سدرۃ المنتہی کی جڑ میں ہے، باقی اس کا زیادہ حصہ جنت میں ہے، جیسا کہ دوسرے حدیثوں میں اس کا جنت میں ہونا آیا ہے، اور باقی دو دریا کی نیل اور فرات یہ بھی آسمان پر، فرمائے اس طرح ممکن ہے کہ ان دونوں دریاؤں کا پانی آسمان سے آتا ہو،
کیونکہ بارش ہونے کے بعد بارش کا پانی پتھر میں جذب ہو جاتا ہے، پھر پتھر سے جاری ہو جاتا ہے، تو نیل اور فرات کا چلنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بارش تو آسمان سے ہوتی ہے، تو جو حصہ نیل اور فرات ہے وہ بارش کے ذریعے آسمان سے آتا ہے، اسی طرح نیل و فرات کی اصل آسمان میں معلوم ہوئی۔
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ ابھی جو اشعار پڑھے گئے اس دوران ایک مضمون ذہن میں آیا کہ الحمدللہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض ایسے ایسے لوگ آئے جو حضرت والا ظاہری بات نام تو نہیں بتاتے تھے، کہ دنیا کے اعتبار سے لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم کی مجلس میں بھی کئی لوگ ایسے آئے، کیونکہ والد صاحب نام تو نہیں بتاتے، صرف ایک صاحب ایسے تھے جن کا نام حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ ظاہر ہو چکا تھا خود بتاتے تھے، تو وہ ٹی وی کے اداکار تھے، ٹی وی کے ڈراموں میں وہ آتے تھے۔ میں اس پر عرض کر رہا ہوں کیسے کیسے لوگ، یعنی ہم ان کو حقیر نہیں سمجھیں گے، لیکن پتا تو ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ اس گناہوں میں مبتلا ہے، پتا تو ہے، حقیر نہیں سمجھا جائے گا، چاہے کسی کے سب گناہ پتا چل جائے ہمیں کسی ذریعے سے، شاید ہی کوئی گناہ اس نے چھوڑا ہو، ایسے آدمی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ دلیل کافروں کو حقیر نہیں سمجھنا، جب کافروں کو حقیر نہیں سمجھنا خاتمے کے اعتبار سے، تو ایک مسلمان کو کیسے حقیر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو وہ صاحب جو تھے وہ ٹی وی کے ڈراموں میں آتے تھے، حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم کا ان دنوں بیت المکرم مسجد میں بیان ہوتا تھا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ساتھیوں میں تراویح کے بعد وہ بیان ہوتا تھا، اور شب قدر 27ویں شب کو رات کو 3 بجے بیان شروع ہوتا تھا، 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ بیان ہوتا تھا اس زمانے میں بیت المکرم مسجد جو گلشن کی بڑی مسجد ہے۔ تو 27ویں مجھے آج بھی ہلکا ہلکا وہ صاحب یاد ہیں، یعنی بعد میں تو ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے حضرت والا بہت محبت فرماتے تھے، لیکن ان دنوں ان کی جو حالت تھی، بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے وہ صاحب، تو ان کے جو بھانجے تھے وہ اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اپنے ماموں سے ایک دن کہا کہ آئیں بیان سننے آئیں، بہت مزہ آئے گا۔ کہ بھانجے ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے اور تم مجھے بیان کی دعوت دے رہے ہو، اتنے بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھیں اور کلین شیو، داڑھی منڈی ہوئی، تو پہلے بیان میں دور بیٹھے، خود انہوں نے بتایا دور بیٹھے کہ ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے، پھر آگے آئے اور 27ویں شب کو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ روتے ہوئے بیت، اتنا رو رہے تھے بیت کے دوران کہ ان کے جو آنسو تھے وہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ان کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے، ان صاحب کے آنسو، ایک شلوار قمیص ان کے پاس نہیں تھا، اور صرف پینٹ شرٹ، وہ بھی جینس پینٹ اور کچھ نہیں۔ درزی عید کے زمانے میں درزی کی منتیں کی کہ مہربانی کر کے کپڑے سی کر دے دو، پھر جو بیت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جلد کیا، داڑھی رکھ دی، نمازیں شروع کر دی، اور ٹی وی والوں کے پاس گئے اپنا کانٹریکٹ کینسل کرنے کے لیے، ٹی وی والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو آپس کیس کر، ہم آپ پر کیس کر دیں گے، آپ کا ڈرامہ چل رہا ہے، کہ جہاں کیس کرنا ہے کر لو، مجھے اللہ کا خوف آ گیا ہے، مونچھیں صاف، بال چھوٹے، سب ان کی پلاننگ بھی فیل ہو گئی، جو کیس کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو آپ کو کرنا ہے کر لیں۔ پھر وہ گاؤں میں گئے اور گاؤں میں محنت شروع کی، ٹی وی نکالو، گاؤں والوں نے کہا رہے تیرے تو ڈرامے چل رہے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ جو چلنا ہے چلتا رہے ذرا ختم کرو. اللہ تعالیٰ نے کیسا جذب کیا کہ سب لوگ حیران ہو رہے ہیں. پھر ایک یہ ختم کیا, پھر وہ ایک یونیورسٹی میں ہوتے تھے جہاں ہر سال وہ وہاں کی ٹیچرز کو اور اسٹوڈینٹس عورتوں کو گھمانے لے جاتے تھے دوسرے شہروں میں, اس کے ان کو پیسے ملتے تھے, وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے. یہ ہے کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. ٹی وی کی آمدنی چھوڑ دی, گھمانے کی آمدنی چھوڑ دی اور اللہ کے لیے مجاہدے اختیار کیے. اور بھی کہہ کے ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے خاندان میں مشہور تھا کہ یہ تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتا, کیسے کیسے لوگ آئے اور اللہ نے ان کو بدل دیا. لیکن اب ہم بدلنے کے بعد شیخ کو ہی نہ پوچھیں. اشعار کے دوران ایک مثال ذہن میں آئی, دو تین ہفتے پہلے ایک جگہ پر جانا ہوا, وہاں کی لفٹ خراب تھی, چھٹی منزل تک اب عادت نہیں ہے, چھٹی منزل تک گئے سیڑھیوں کے ذریعے. دوسری مرتبہ جب جانا ہوا تو وہاں کی لفٹ صحیح تھی. اب بار بار لفٹ والے جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں جگہ دے دی لفٹ, اب لفٹ کا کون شکریہ ادا کرے, کہ اللہ کا شکریہ ہے, اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے لفٹ دے دی, لیکن کوئی لفٹ مل گئی مجھے. اب کوئی کہے لفٹ کی کیا اہمیت ہے, سب کچھ میرے اندر ہی طاقت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے تو وہ کہے گی نالائق, اگر تجھے اپنے اوپر اتنا ہی ناز تھا تو آج بھی کیوں خود اپنے پاؤں پہ چل کر نہیں گیا. تو عقل مند یہی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا. تو فرمایا کہ اصل ذریعہ اصل جو مقصود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن فرمایا جس طرح میں اوپر جانا ہے پہلی منزل پر تو مقصود تو پہلی منزل ہے لیکن سیڑھی ذریعہ ہے. عقل مند آدمی ہوگا وہ سیڑھی کا جزاک اللہ کہے گا, خوش ہوگا اے سیڑھی بنانے والے تیرا جزاک اللہ. سیڑھی کا احسان سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے, سیڑھی کا احسان کبھی نہیں بھولے گا. تو جو عقل مند جو بندہ ہوگا وہ کبھی بھی اپنے محسن کا احسان نہیں بھولے گا کہ اے میرے شیخ میرے حالات تو یہ تھے, آج اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں, لوگ مجھ سے اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں, تعلق جوڑ رہے ہیں, تو یہ سب تو آپ کا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ کی عطا, یہ تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے. تو وہ عقل مند ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا. حضرت والا نے اس کی مثال دی کہ ایک مرغی ہے, والد صاحب نے ابھی پچھلے جمعرات کو مثال دی تھی, ایک مرغی ہے اس کے پروں کے نیچے تین قسم کے انڈے رکھ دیے جائیں, ایک مرغی کا انڈا, ایک بطخ کا انڈا اور ایک کسی پرندے کا انڈا. مدت پوری ہونے کے بعد مرغی کا جو انڈا ہے جو صرف بچہ نکلے گا چوزا وہ زمین پر دھرا رہے گا, بطخ پانی میں تیرے گی اور پرندہ آسمانوں پر اڑے گا, لیکن وہ بطخ اور وہ پرندہ ہمیشہ اس مرغی کا احسان مند رہے گا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی کہ تمہارے ہی پروں سے تمہاری ہی صحبت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے. تو فرمایا کہ کوئی کتنا بھی ہم آگے بڑھ جائیں لیکن سب واسطہ اپنے شیخ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا لیکن اپنے شیخ کی وجہ سے عطا کیا. کل جو مضمون پڑھا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی, وہ حضرت والا نے حدیث شریف پڑھی, اس میں حدیث شریف کا حوالہ تو نہیں لکھا ہوا بس تفسیر کا حوالہ لکھا ہوا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 10 قسم کے جانور یہ جنت میں جائیں گے. انسان تو جائیں گے ہی جائیں گے لیکن مسلمان جو کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں تو جائے گا, جنت میں جائیں گے لیکن یہ جانور جنت میں جائیں گے. جب میں ان کو دوبارہ پڑھوں گا تو ہم جب غور کریں گے تو یہ وہ جانور ہیں جن کی نسبت انبیاء علیہم السلام سے یا نیک لوگوں سے ہو گئی. جب ان جانوروں کی نسبت جن کے بارے میں ابھی ہمارے مولانا کریم نے نماز میں پڑھا, وَيَقُولُ الْكَافِرْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بکرے کو سینگ عطا فرمائیں گے جس کو دنیا میں بکرے سینگ والے بکرے نے سینگ مارے تھے, یہ سینگ ہم تمہیں دے رہے ہیں اپنا بدلہ لے لو, وہ بدلہ لے لے گا. یعنی جس نے دنیا میں سینگ مارے تھے اور جس کو سینگ دیے جائیں گے آپ اپنا بدلہ لے لو, بدلہ لے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ. تو اس وقت کفار کیا کہیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے کہ آج ہمیں یہ حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. لیکن جانور جن کی نسبت اللہ والوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی, یہ 10 قسم کے جانور جنت میں جائیں گے. لیکن ہم غور کریں تو یہ وہ جانور ہیں جن کا تعلق انبیاء سے یا پھر اللہ والوں سے ہو گیا. جب جانوروں کی بخشش ہو رہی ہے تو ہم اگر اللہ والوں سے ہم جڑ جائیں, چاہے عمل میں سستی ہو کوتاہی ہو, لیکن فرمایا کہ مایوس نہ ہو, یہ تعلق ایک دن انشاءاللہ کامیاب بنا دے گا. کم از کم اتنا تو فائدہ ہو گیا کہ پتہ تو چل گیا اللہ تعالیٰ کیسے ملیں گے, اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے, گناہ کون سے ہیں, پتہ تو چل گیا. انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے. تو فرمایا کہ 10 قسم کے جانور یہ جنت میں جائیں گے. نمبر 1 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, نبی سے نسبت ہو گئی جنت میں. نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا, جب انہوں نے فرشتہ ذبح کیا تھا اپنے مہمان کے لیے, وہ جانور بھی جنت میں جائے گا. نمبر 3 وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم قربان کر رہے تھے اس وقت جو دمبا آ گیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو گائے کے تفصیلی واقعہ ہیں درس قرآن میں عرض کیا گیا تھا, ابھی موقع نہیں ہے اس کا, تو وہ جو گائے ہیں وہ جنت میں جائے گی. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی, جس نے اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا, وہ جنت میں جائے گی. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جو ان کے ساتھ تھا وہ جنت میں جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونڈی, جس نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا اس کا لشکر آ رہا ہے, ہمیں رون نہ ڈالے, چلو چلو اپنے بلوں میں چلو, جس کے کلمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کر دیا, لا یحسبنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندہ حدود, حضرت وہ بھی جنت میں جائے گا. اور کل وہ کوئی کہ یہ تو سب انبیاء تھے, انبیاء کے ساتھ تعلق تھا, اب تو انبیاء نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم جیسے ناامیدوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. وَقَلْبُ أَصْحَابِ كَهْفٍ, أَصْحَابِ كَهْفِ کا کتا. اور پیارے شیخ نے کیا جملہ فرمایا, کس درد سے حضرت والا یہ جملہ فرمایا ہوگا کہ وارے کتا بازی لے گیا, وارے کتا بازی لے گیا. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کتے کے سونے کا طریقہ بھی بتا دیا, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. یہ ان اصحاب کہف کے بارے میں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتا اپنے بازو کو گار کے دہانے پر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے اللہ کتا نجس جانور, جو اگر کسی چیز میں منہ مار دے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے, نجس ہو جاتی ہے, جس کا لعاب ناپاک, جس کا گوشت ناپاک, لیکن اس کا تعلق انبیاء اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا. اور یہ اللہ والے کیسے تھے, یہ بادشاہ کی اولاد تھے, وزیروں کی اولاد تھے. انہوں نے جب معاملات دیکھے تو وہ سمجھ گئے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصد, ایک اللہ والے کے ایک رشتے کا فون آیا, ایک بہت بڑے اللہ والے, مجھے پتا نہیں تھا وہ کون ہے, مسئلہ پوچھا, کہا کہ فلاں آدمی نے مجھے تمہارا نمبر دیا ہے, اور میرا ایک دوست ہے وہ امریکہ چلا گیا, وہاں سے جب واپس آیا تو دہریا ہو گیا, مرتد ہو گیا, دین سے ہٹ گیا, اور دین کے بارے میں مغلظات بکنے لگا. میں نے اس سے کہا, میری بچپن کی اس سے دوستی تھی, میں نے اس سے دوستی ختم کر دی, میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میں نے کہا آپ نے بالکل اچھا کیا. اور پھر کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے جانا چاہیے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں جانا چاہیے. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تو ہندو کے یہاں تعزیت کے لیے گئے تھے, ہندو الگ ہے, مرتد کا معاملہ الگ ہے شریعت میں. شریعت میں مرتد کی سزا ہے لیکن کافروں کی سزا نہیں ہے, جزیہ دو رہو ہمارے ملکوں میں, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا, وہ تفسیر الگ ہے, ابھی اس کا موقع نہیں ہے, لیکن مرتد کا معاملہ الگ ہے. تو میں نے کہا دیکھیں مرتد کا معاملہ الگ ہے, آپ کے کسی جاننے والا ہندو ہو عیسائی ہو وہ دین کے بارے میں برا بلا نہیں کہے گا عام طور پہ, لیکن مرتد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. فون بند ہو گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون آیا اور کہا کہ بھائی میری تسلی نہیں ہو رہی. میں دوبارہ نئے آدمی دوبارہ سمجھایا تو پھر کہا تم پڑھے کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں اشرف المدارس سے پڑھا ہوں. تو میں اچھا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اصل مجھے فکر ہو رہی ہے کہ رات کے 11 بج رہے ہیں, میں نے آپ کو دیر سے تو فون نہیں کیا. میں نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کہاں سے تعلیم ہے؟ میں نے کہا اشرف المدارس سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. میں نے کہا جی سنا ہے. کہا میں ان کا پوتا ہوں. کہا میں ان کا پوتا ہوں, تو میں نے کہا اب تو آپ رات کو 3 بجے بھی مجھے فون کر سکتے ہیں, آپ ہمارے بڑوں کی اولاد ہیں, ان کا خون ہے. تو کہا اللہ والوں, اب نوجوان نے میری ملاقات نہیں ہے لیکن آواز سے اندازہ ہو گیا, کہا ان اللہ والوں کا خون ہی تو ہے. تبھی تو بات ذہن میں آئی میرے کہ ایسے آدمی سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نیک بنیں گے تو کیا ہوگا, انشاءاللہ اس کا اثر آپ کی اولاد میں آئے گا, آپ چاہے عمل کے اعتبار سے کمزور بھی کیوں نہ ہو, لیکن وہ جو اللہ والوں کی جو دعائیں ہیں نا اللہ وہ ضائع نہیں فرماتے. کہیں نہ کہیں وہ جو خون میں جو کہتے ہیں نا اس کے خون میں غیرت ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے کسی کا باپ اللہ والا ہو بیٹا بالکل شیطان ہو, لیکن ایک جملہ مشہور ہے کہ اس کے خون میں غیرت ہے. یہ کیا ہے, اللہ والوں کا جو خون ہے وہ ان کی اولاد میں جب جاتا ہے تو ان کی دعائیں سب ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کہا بھائی تبھی تو دل میں یہ بات آئی کہ ایسے آدمی سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں کتا نجس العین جانور ہے لیکن اس کا تعلق ان اللہ والوں سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بتایا کہ وہ کس طرح سوتے ہیں, ہم ان کو پلٹتے رہتے ہیں, دائیں بائیں پلٹتے رہتے ہیں, کیونکہ 300 سے زیادہ سال تک وہ سوئے رہے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ ایک ہی کروٹ پہ ہوتے تو جسم سڑ جاتا ان کا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نقلب ہوں ذات الیمینی و ذات الشمال. اب اللہ تعالیٰ کتے کی بھی نشانی بتا رہے ہیں وہ کس طرح سو رہا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور میں نے کل عرض کیا تھا دوبارہ دل میں آ رہا ہے کہ جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ دیکھو دمشق کی جامع مسجد میں ایک علامہ بیان فرما رہے تھے, فرمایا کہ دیکھو ایک کتے کا تعلق ایک اللہ والے سے ہو گیا, ان اللہ والوں سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا نام قرآن پاک میں بطور تعریف کے ذکر کر دیا. فرمایا اگر ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا انعام نہیں عطا فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کس طرح کیا, اصحاب کہف کا, انہم فتیتن آمنوا بربہم. القرآن پاک میں مختصر لفظوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے انہم آمنوا بربہم, وہ لوگ ایمان لائے اپنے رب پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتیہ کا لفظ اضافہ کیا, انہم فتیتن, وہ چند نوجوان تھے, وہ چند نوجوان تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نوجوان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, ہمیں اس لیے بتلانے کے لیے کہ یہ جوان تھے لیکن ان کا ایمان کیسا تھا. جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے, اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فتیہ کا لفظ دے کر آئے چند نوجوان. یہ میں فرمایا کہ غالب سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرو, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے. لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اچھا پھر تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے ہم کیوں نیک بنے, اللہ تعالیٰ تو بڑھاپا بھی قبول فرماتے ہیں, اعلیٰ چیز تو سب قبول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ یہ نہیں فرماتے یا تو بوڑھا ہو گیا اب تیری عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو 90 سال کے کافر کا بھی ایمان قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرماتے ہیں لبیک یا عبدی, ہے میرے بندے میں حاضر ہوں, بتاؤ کیا مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز نہیں ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا حضرت والا نے کس انداز سے فرمایا کہ وار ہے کتا بازی لے گیا. یہ صحبت کا اثر ہے, اللہ والوں کی اس پر نظر پڑ گئی. اب آج کا مضمون شروع ہونے سے کرنے سے پہلے جیسا کہ معمول ہے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کی باتیں اطلاعات ملتی رہے. بھائی کاشف خلیل بیٹھے ہوئے, انہوں نے ماشاء اللہ کچھ آڈیو بھیجی, وہاں کے بیانات بھیجے, پورے تفصیلی طور پہ سن نہیں سکا تو کچھ جو 2-3 باتیں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت دادا شیخ دامت برکاتہم, حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے کہ میرے شیخ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. فرمایا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے کہ میرے شیخ آپ سے محبت کرتے تھے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اے شیخ آپ کو چاہوں اور آپ کے چاہنے والوں کو چاہوں. میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم اشرف المدارس والے, رئیس دارالافتاء اشرف المدارس, جو حضرت والد صاحب سے بیعت ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقتوں میں بیان کس سے کروائے تھے. ہر وقت حتیٰ کہ عمرے کا جو سفر 2008 میں ہوا تھا اس میں حضرت مولانا عبد المتین صاحب, حضرت مولانا حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا عبد الحمید صاحب افریقی دامت برکاتہم, حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, یہ اکابرین علماء جو حضرت والا کے بڑے پیارے اور اجلے خلفاء میں سے تھے, ان کی موجودگی میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کس سے سب سے زیادہ بیان کروائیں، ورنہ حضرت والا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر ہوتی تھی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے پوتے، انہوں نے خطبہ پڑھا تھا، یا مولانا سفیان صاحب نے جو حضرت والا کے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خطبہ پڑھا تھا، اور خطبے میں جو دوسرے خطبے میں انہوں نے سے یہ جملہ نہیں پڑھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جہاں پہ صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے جو نام آتے ہیں، اور صرف ایک جملہ ان سے رہ گیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت والا بیمار تھے یا حضرت کمرے میں خطبہ سن رہے تھے یا مسجد میں ہی تھے، حضرت والا نے فرمایا کہ آپ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں پڑھا. اس بڑھاپے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے تھے، لیکن میں نے الحمدللہ خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت والد صاحب بیان فرماتے تھے پیر کا دن، اور حضرت والا کے حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے جو، اور حضرت والا کا جو تعلق تھا حضرت والد صاحب سے محبت کا، اس کی برکت سے حضرت والا بیان میں بیٹھنے دیتے تھے، اوروں کو بھیج دیتے تھے، کچھ لوگوں کو رہنے دیتے تھے، تو موقع ملتا تھا ماشاء اللہ. حضرت والا روتے رہتے تھے بیان کے دوران، اور بعض مرتبہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یعنی بیان کے اوپر خوش ہوتے رہتے تھے. کتنا اعتماد، اتنا ماشاء اللہ بیان، عصر کے بعد مجلس میں بیان، صبح 11 کی مجلس میں بیان، عشاء کے بعد کی مجلس میں بیان، اور پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بعد جو خطوط آتے تھے ان کے جوابات بھی اکثر حضرت والد صاحب آخری وقتوں میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم لکھتے تھے. تو یہ شیخ کا اعتماد ہوتا ہے. حضرت ہمارے استاد نے فرمایا یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ ہاں ہمارا اعتماد ہے. شیخ فرمایا یہ بتلاؤ، جب شیخ کی آنکھ بند ہوئی تھی اس وقت کیا اعتماد تھا یا نہیں تھا؟ اور یہی بات غالباً حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرمائی تھی کہ جب شیخ کی آنکھ بند ہوئی اس وقت اعتماد تھا یا نہیں تھا. ہمارے بس اور کیا چاہیے کہ شیخ کا اعتماد ہو، اور کیا چاہیے. اللہ والے ایسی باتیں جملے نہیں فرماتے، ان جملوں کے پیچھے نصیحتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس اور فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب آئے مشورے کے لیے، اللہ تعالیٰ باتیں کہلوا دیں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے، کیونکہ یہ باتیں حضرت والد صاحب نہیں فرمائیں گے، ہر کس نہیں یہ باتیں فرمائیں گے، لیکن ہم تو کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت والا کو ان صاحب نے کہا حضرت اکیلے میں مشورہ کرنا ہے، حضرت والد صاحب کا مزاج ہی نہیں ہے اپنی الحمدللہ اپنی تعریفیوں کی باتیں آگے کرنا، میرے لیے یہ جملہ کہا، یہ مزاج ہی نہیں ہے، مٹ کر رہتے ہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ تاجر ہو لیکن آپ نے شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. بہت پرانی بات ہے، 2000 سے پہلے کی بات ہے، اور 1996 کے بعد، ان دو برسوں کے درمیان کی بات ہے، کیونکہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم مل پارک میں رہتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے نیشنل اسٹیڈیم کراس کر کے ہم لوگ کارساز روڈ پر آئے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا، یا حضرت والد صاحب نے فون کیا تو حضرت میر صاحب کی بات ہوئی، تو حضرت میر صاحب رحمت والد صاحب نے فرمایا، باتیں ہوئیں تو حضرت میر صاحب نے فرمایا میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اللہ نے شیخ کی محبت دی ہے اور تقویٰ دیا ہے اس کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں. اتنے بڑے اللہ والے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی تھی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ جملے کہلا دیتے ہیں. کہا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو درد دل دیا ہے اور جو تقویٰ دیا ہے اس کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں. اور پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میرے استاد مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ اب حضرت کو، کیونکہ والد صاحب سے بیعت ہے، کہا حضرت کو اب کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلق تقویٰ دیا ہے اور ولایت دی ہے اب کسی سے ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، کوئی کتنا بھی اللہ والا بن جائے اللہ تعالیٰ کی ابدیت کا ایک ذرہ حق وہ حق ادا نہیں کر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ آپ کی پہچان کا، اے اللہ آپ کی پہچان کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا، آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. اور تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مفتی عاشق الٰہی صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ میرا عمل اس قابل نہیں ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے، اور ربنا وجعلنا مسلمین لکا، مجھے ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے. کیا نبی ہیں، کس بات کی دعا؟ فرمایا توازو کے لیے، بطور تواضع کے. بعض مفسرین نے فرمایا لوگوں کو سکھلانے کے لیے جب ہمارا یہ حال ہے تو تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو حضرت مفتی رحیم صاحب نے فرمایا جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ کمی مریدین کی اصلاح کرنے میں, ان کے ساتھ بیٹھنے میں, سب چیزیں چلتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتے رہتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے حضرت والد صاحب احمد برکاتہم سے عرض کیا تو اسی دن یا دوسرے دن فرمایا ٹھیک ہے ان کا نیک گمان ہے لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے سر پہ بڑوں کا سایہ رکھا ہے. فرمایا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے سروں پہ انہوں نے بڑوں کا سایہ رکھا ہے. پھر کیا عجیب بات فرمائی, اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب احمد برکاتہم کو خوب خوب لمبی عمر, صحت و عافیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ عطا فرمائے. لیکن فرمائے بیٹا ایک دن تو جانا ہے نا. فرمایا میرے جانے کے بعد بھی میرے متعلقین بھی یہی دیکھیں گے کہ ہمارے شیخ نے بھی اس موقع پہ پہنچ کر کسی سے بیعت نہیں ہوئے تھے. اب بس کوئی بڑائی نہیں ہے, ہمیں بھی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کو اپنا تو پتا ہے. اب مجھے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن فرمایا میرے متعلقین جب دیکھیں گے کہ میں نے اپنے ابھی بھی شیخ سے تعلق قائم کیا ہے تو ان کو اس سے نصیحت ملے گی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, اپنے متعلقین کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں, اتنا فکر رکھتے ہیں. تو نہیں کہاں کا بات چل رہی جی. جزاک اللہ. تو اب دیکھیے حضرت والد صاحب, دوسری بات ایک یاد آئی, حضرت والا کے تین مشائخ, سب سے پہلے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت صدیق زمان قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم. تینوں مشائخ جس طرح حضرت والا کے تینوں مشائخ حضرت والا پر فدا تھے, اسی طرح تینوں مشائخ حضرت والد صاحب کے حضرت والا والد صاحب سے محبت اور فدا. رات کو ایک ایک بجے حضرت والد صاحب اس طرح اچانک نکلتے تھے, پتہ نہیں کیونکہ ان دنوں حضرت والا کی طبیعت ناساز تھی, ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اب ایسی کوئی خبر آ جائے گی, اب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا. تو جب بھی حضرت والد صاحب رات کو نکلتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے, کیا معاملہ ہوا ہے کہ والد صاحب نکل رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں, کیا معاملہ ہوا, کہ حضرت والا یاد فرما رہے ہیں. پھر کبھی کبھار میں بھی ساتھ چلا جاتا تھا, چچا وغیرہ ساتھ چلتے تھے, بار بار بلانا بلایا اور فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ, اب بس اب جاؤ. لانڈی سے بلا رہے ہیں فدا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فدا, اور حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب کی جو پہلی بات پڑی وہ یہی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب نے کہا حضرت ہمیں آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے تنہائی میں. حضرت والا نے فرمایا سب باہر جاؤ, ان کو مشورہ کرنا ہے. سب باہر جانے لگے تو اس وقت حضرت والا نے والد صاحب کو روک دیا اور فرمایا تم یہیں رکو. سب لوگ چلے گئے, حضرت والا نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میں نے ان صاحب سے پوچھا, غالباً شاید مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, غالباً وہ صاحب حضرت والا کے خلیفہ حضرت محبوب صاحب دامت برکات ہم دے, مجھے جو یاد آ رہا ہے. خیر کہا تمہیں پتا ہے میں نے ان کو کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا فیروز مہمن بیٹھے ہیں جیسا جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں, فیروز مہمن بیٹھے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں, اللہ والے جو ہوتے ہیں ان دعاؤں سے اکڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ ان میں اور عرضی آتی ہے کہ اے اللہ میرے شیخ نے جو میرے اوپر گمان رکھا ہے اس کو آپ قائم رکھیے. آج تک الحمدللہ ہر بات میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ, ایک صاحب نے کہا میں نے تمہارے والد صاحب سے بات کی لیکن انہوں نے تو سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے شیخ کے طریقے سے ایک انچ بھی نہیں ہٹوں گا, میں اپنے شیخ کے طریقے سے ایک انچ بھی نہیں ہٹوں گا, چاہے لوگ مذاق اڑائیں یا نہ. کتنی باتیں ایسی ہیں جو لوگ حضرت والا پہ ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جواب دلا دیے. تو یہ کہ انسان ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے مفتی, امداد الفتاوا مفتیوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, اتنا مختصر, اتنا مشکل, اور اس طرح کے حضرت کے جوابات ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی کہتے تھے بھائی ہم سے عربی پڑھا دو, اردو نہیں پڑھاؤ امداد الفتاوا کی. عربی پڑھنا سب جو پڑھے ان کو پتا ہے, مولانا آپ نے پڑھی ہے امداد الفتاوا, عربی پڑھا دو ہم سے, لیکن ہم سے امداد الفتاوا نہیں پڑھی جاتی. حکیم الامت تھانوی سے پوچھنے والے کون ہوتے تھے؟ بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہوتے تھے, عام لوگوں کے تو استفتاء سوال کم ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, رمضان کی ایک کتاب میں فرمایا کہ امداد الفتاوا کے مسئلے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, امداد الفتاوا کے ایک مسئلے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں. تو کیا اس بات سے حضرت تھانوی کی شان بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ لوگ خوش ہوں گے کہ اور بھی ایک مسئلہ ہے. جیسے حضرت تھانوی نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہو گئی. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ مسائل جو حضرت تھانوی سے جس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے وہ آج بھی فتاوا کی کتاب میں موجود ہے. وہ مسئلہ آج بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غیر عالم کو غیر مفتی کو فتوے کی کتابیں پڑھ کر اور آگے مسئلے نہیں بیان کرنے چاہیے. اسی لیے تو منع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ کیا فتویٰ ہے کیا نہیں ہے, مشائخ کا کیا قول ہے, ان بزرگ نے آخر میں کیا فرما دیا تھا. لیکن آج حضرت تھانوی کے انتقال کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے, آج بھی وہ مسئلہ اس کتاب میں اسی طرح موجود ہے. اور میں آپ کو وہ مسئلہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. حضرت امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کسی نے پوچھا کہ حضرت جو تراویح سناتا ہے قاری اس کے لیے اجرت لینا تو حرام ہے, لیکن جو سنتا ہے سامع جسے کہتے ہیں ان کے لیے اجرت کا کیا حکم ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سامع اجرت لے سکتا ہے. یہ حضرت تھانوی کا مسئلہ چھپا ہوا امداد الفتاوی میں. رمضان کی دوسری کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح قاری کے لیے جو تلاویح سناتا ہے اس کے لیے اجرت لینا جس طرح حرام ہے, اسی طرح سامع کے لیے بھی اجرت لینا حرام ہے. دیکھیے ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی, ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ بہت جزاک اللہ, کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا, میں یہی سمجھ رہا تھا کہ حضرت تھانوی کا یہی مسئلہ ہے. لیکن جموں دیکھیے, لیکن وہ فتویٰ آج بھی اس کتاب میں اسی طرح موجود ہے. اللہ والوں کی باتیں ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. تو ہر بات میں حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم, میرے شیخ کا طریقہ, حضرت والا کا طریقہ, حضرت والا کا یہ طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آج بھی اتنا, الحمدللہ 3 سال ہو گئے اب تک اپنے شیخ کے طریقے پر قائم ہیں. کوئی جیتا رہے کوئی مرتا رہے, عشق تو اپنا کام کرتا ہی رہے عشق. لیکن یہ نہیں ہے, یہ جاہلوں کی خانقاہ نہیں ہے کہ اب کسی جاہل کے پاس تعلق ہو گیا, اب گدی نشین سے تعلق ہو گیا, ہمارے شیخ نے یہ کہہ دیا ہے. نہیں, اللہ والوں سے پوچھیں جہاں کوئی پریشانی ہو. اور حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے مفتی ہیں, کتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے کہ حضرت والا کی پوری کتاب فیضان محبت جو اشعار کی ہے, غالباً تقریباً تمام اشعار کی انہوں نے قرآن و حدیث سے تشریح بیان کی ہے, 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے عرفان محبت کے نام سے. عرفان محبت, حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم ابھی ہندوستان کے سفر پر تشریف لائے ہوئے تھے دین کا, وہاں حضرت دیوبند میں دارالعلوم دیوبند سے کچھ فاصلے پر ہی حضرت مفتی امجد صاحب کی خانقاہ بن رہی ہے بیانات. لیکن پورے سفر میں 60% رات کو والد صاحب کی مجلس سے سنی ہے. اتنا معتدل اور اتنا باریک باتوں کا جائزہ لینے والے, ٹول ٹول کے بولنے والے حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم. کتنا حضرت والد صاحب دامت برکاتہم پیدا فرمایا کہ میرے ذریعے انہوں نے میسج کیا حضرت والد صاحب کو کہ میری خانقاہ تعمیر ہونے والی ہے یا مدرسہ, تو اس کے لیے کچھ تبرک تھا الحمدللہ کہ حضرت فیروز میمن صاحب کا مجھے کچھ تبرک چاہیے, ان پیسوں سے میں اینٹیں خرید کر بنیاد میں لگاؤں گا. کیا مطلب؟ میرے جیسا ناقص العلم تو یہ سمجھتا ہے کہ بنیاد میں فیروز میمن صاحب سے لگوانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور مقصد ہو, تو میں بنیاد ان کے تبرک سے لگوانا چاہتا ہوں. حضرت والد صاحب کو جب پتا چلا, کیونکہ یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں تو برکت کے لیے والد صاحب نے کچھ بڑی رقم بھجوا دی, حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے بھجوا دی اور فرمایا کہ آپ قبول کر لیجیے, آپ کا احسان ہوگا. مفتی امجد صاحب رحمت برکاتہم کتنے مشائخ سے تعلق رہ چکا ہے, حضرت شاہ مسیح الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اجلیہ خلفاء میں سے تھے, پھر ہمارے حضرت والا, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ نے بھیجا ہے قبول تو ہے, لیکن میں نے تو تبرک مانگا تھا, تھوڑا سا مانگا تھا تاکہ ان میں سے کچھ اینٹیں آ جائیں, آپ نے تو بہت زیادہ بھجوا دیا, اللہ اس کو قبول فرمائے, لیکن مجھے تو کچھ تبرک چاہیے تھا, کچھ برکت چاہیے تھی مجھے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا, لیکن آپ نے تو بہت بڑی رقم بھجوا دی, لیکن میں چونکہ آپ نے بھجوایا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. کتنا, اور فرمایا کہ ان میں فرمایا کہ عشق شیخ تو ہم نے انہیں سے سیکھا ہے, شیخ کا عشق تو ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. اور فرمایا کہ ان کی خاص, جو اب میں بتلانے لگا ہوں, ان کی خاص بات یہ ہے کہ علماء کی باتوں کو قبول فرماتے ہیں، حق بات کو قبول فرماتے ہیں. ابھی ہمارے حضرت والد صاحب رحمت برکاتہم کے خلیفہ مجاہد صحبت مفتی صاحب مجاز بیت مفتی صاحب کا ڈالمیا کے ایک مسجد میں بیان تھا، وہاں سے میرے پاس فون آیا کہ جن کا بیان ہے ان کا وہ خود نہیں، وہ خلیفہ نہیں، ان کا بیان رکھوانے کے لیے آپ کے یہاں کے ایک صاحب نے مسجد کے امام سے بدتمیزی کی ہے. تو کہا تم اس کو دیکھ لو، مجھے 103-102 بخار تھا، میں نے ان مفتی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا اس معاملے کی تحقیق کریں کس نے کیا ہے. میرے ذہن سے نکل گئی بات. ابھی دو دن پہلے اشرف الدار سے مفتی صاحب ہمارے ساتھی نے مجھے کہا کہ وہ عالم اتنا خوش ہوئے، اتنی دعائیں دے رہے تھے کہ ان کی خانقاہ میں علماء کی عظمت بہت زیادہ ہے، ان کی خانقاہ میں علماء کی عظمت بہت زیادہ ہے، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے تمہارے والد صاحب نے ان صاحب کو بہت ناراض ہوئے ہیں، اور یہ بقول ان کے کہ انہوں نے حضرت نے نکال بھی دیا ہے. تو کہا کہ ہمیں، کیونکہ وہ عالم بیان کے لیے بنا نہیں فرما رہے تھے، وہ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انتظامیہ سے اجازت لے لیں، میری طرف سے اجازت ہے. تو حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم تم نے فرمایا کہ یہ حق بات کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ. جو بات حضرت والد صاحب کو کوئی کہے کہ یہ معاملہ ہے ختم، یہ معاملہ ہے، ایک خط آیا تفصیلی، بڑا بدتمیز آدمی جس نے والد صاحب کے دل کو چھلنی کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے وہ خط دو، تو کہا نہیں میں نہیں دوں گا. کہا اس میں اتنا اس نے گندے طریقے سے خط لکھا ہے، اتنا بدتمیزی والے انداز سے خط لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں کئی سالوں کی وہ بغض بھرا ہوا ہو اور وہ اپنا بغض نکال رہا ہے، اس لیے میں تمہیں وہ خط نہیں دوں گا. حضرت والد صاحب کو وہ صاحب جگہ جگہ پھر رہے ہیں وہ خط لے کر. ایک مدرسے میں گئے دارالافتاء میں، اس طرف ایک مدرسہ ہے دار الخیر میں، مفتی صاحب کے پاس پہنچے. وہ والد صاحب کو جانتے تھے کہ کیا ان کا مزاج ہے، کیا طریقہ ہے، کا باتیں لکھیں، کہ ان باتوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تم نے یہودیوں اور عیسائیوں والی حرکت کی ہے. کہ وہ یہودی اور عیسائی ایسا کرتے تھے کہ بعضی باتوں کو چھپا کر بعضی باتوں کو ظاہر کر دیتے تھے، اور کہتے دیکھو فلاں نے یہ کہا ہے، دیکھو فلاں نے یہ کہا ہے، کہ تم نے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں والی حرکت کی ہے، مجھے اگر تمہیں یہ باتیں بتلانی ہیں تو مجھے پورا بیان لا کر دو، میں پوری باتیں سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا. جی وہ جانتے تھے. تو پھر وہ جب پتا چلا کہ لوگ بہت زیادہ محنتیں کر رہے ہیں حاسدین اس کے لیے، تو حضرت والد صاحب کو دوبارہ وہ منگوایا اور پورا خط حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کو دیا. یہ ہوتے ہیں مخلص، یہ ہوتے ہیں اللہ والے. 32 صفحات کا وہ خط تھا، 32 صفحات کا وہ خط تھا. سوچو ظالم نے کتنی نال. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بات، آپ شیخ کو اللہ والا نہیں مانتے نہ مانو، یا کوئی بھی جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو اللہ والا نہیں مانتے مت مانو، اس کو شیخ کا صحبت یافتہ نہیں، ایک سمجھانے کے لیے، اگر صحبت یافتہ نہیں مانتے نہیں مانو. مسلمان تو مانتے ہو؟ ہاں مسلمان مانتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے بھائی، مسلمان تو مانتے ہیں جی. ایک مسلمان کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ ایک مسلمان کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ تو کتنی عظمت والا گھر ہے، تو کتنی خوشبو والا گھر ہے، لیکن ایک مومن کی عظمت اس سے بڑھ کر ہے. ایک روایت کے مطابق کعبے کو ڈھانے سے زیادہ گناہ ایک مسلمان کا دل توڑ دینا ہے، ایک مسلمان کا دل توڑ دینا ہے. ایک اور حدیث شریف یاد آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کا مالک کون ہے. ایک صحابی نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مالک ہوں. کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. اچھا غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ رونے لگا. رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین للناس نہیں تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ اونٹ زارو قطار رونے لگا. تو پیرن پھر یہ بات ہوئی، حضور صاحب نے کہا کیا تمہاری شکایت کر رہا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ ہاں میں خیال نہیں رکھتا ہوں. پھر فرمایا ان صحابی نے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان جانوروں کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ دیکھیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان جانوروں کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جس کے اندر جگر ہو، جس کے اندر جان ہو، اس کو میں تفصیل کی تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر تم ستاؤ گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. جس شریعت میں جانور جس کا ذبح کرنا، اونٹ جانور جس کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کھاؤ اس کا گوشت، کھاؤ اس کے کباب، کھاؤ اس کے پائے کھاؤ، جس شریعت میں جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں کتنا ثواب ہے، اس جانور کو ستانے پر جہنم کی وحی سنائی جا رہی ہے، تو اس شریعت میں انسان کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس شریعت میں ایک مسلمان کا کیا ادب ہوگا؟ اب آگے بڑھتے رہیے، اب پیچھے طرف سے آگے بڑھی ہے، پھر ایک مسلمان کا کیا حال ہوگا، پھر وہ مسلمان جو دین کا کام کر رہا ہو اس کا کیا حال ہوگا، پھر وہ جس سے اتنا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہوں ان کے کیا حقوق ہوں گے، اسے اندازہ کریں۔ تو کم از کم مسلمان تو مان لو، ایک مسلمان کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنا جائز نہیں ہے، اس انداز سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ جو دین کا خادم ہو، کل ہی تفسیر روح المعانی سے عرض کیا تھا کہ جس کا ظاہر نیکوں جیسا ہو، علامہ علوسی فرماتے ہیں وجہ و تعظیم ہو احترام ہو، اس ظاہر جس کا نیک ہو اس کی تعظیم اور احترام واجب ہے۔ لاؤ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ میں فتویٰ لگا دو نعوذ باللہ کہ کیا بات انہوں نے کر دی۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کم از کم ہم مسلمان کو سمجھ لیں۔ تو خیر 32 صفحہ کا خط، حد سے زیادہ بدتمیزی، حد سے زیادہ برے الفاظ، عجیب عجیب طریقے سے باتیں۔ ایک بات ان میں سے ذہن میں آ رہی ہے بات، تاکہ ایک طرف تو بہت بدتمیزی سے لکھا، کہ ایک طرف تو آپ کے یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی نیند پوری نہ ہو، جس کے خشکی ہو، چڑچڑا پن ہو وغیرہ، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو ایسا آدمی رات کو اٹھ کر تہجد نہ پڑھے، تو پھر آپ فجر کی مجلس جب کرتے ہیں اس میں آپ بتاتے ہیں کہ قطر میں 4 کے 4:30 بجے مجلس سن رہے ہیں، یہ کون سا نعوذ باللہ دین آپ پیش کرتے ہو کہ ایک طرف تو آپ تہجد کے لیے کہتے ہیں، دوسری طرف مجلس میں تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا اگر وہ صاحب مجھے یہ بتلائیں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہے، ہماری خشکی چڑھ رہی ہے، ہمارے یہ معاملات ہیں، تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ فجر پہ اٹھیں، یہ مجلس سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے بے شمار باتیں۔ حضرت مفتی لعین صاحب دامت برکاتہم کے پاس وہ خط گیا تو فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ باتیں عوام میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرت والد صاحب نے یہ بات بھی بتلا دی، یہ ہوتے ہیں فرمایا کہ بس اور کوئی ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ سامنے سب سفید سنگ مرمر ہے، لیکن اگر میں اپنے چشمے پیلے رنگ کا چشمہ پہن لوں تو یہ سنگ مرمر بھی مجھے پیلا ہی نظر آئے گا۔ اپنے اندر خرابی ہوتی ہے، نظر اللہ والوں میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تسلی کی بات عرض کرتا ہوں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرے استاد نے مجھے ہم سے فرمایا کہ اگر تم دین کا کام کر رہے ہو، اور تمہیں کوئی ستانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، تو ڈرو کہ کہیں تم دین کا کام غلط طریقے سے تو نہیں کر رہے۔ مانگنا نہیں ہے کہ نہیں میرا کوئی دشمن ہو، میرا کوئی حاسد ہو، میرا دشمن ہو۔ مجھے لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ گالیاں لکھتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، خوش ہوتے تھے کہ تم لوگ مجھے حکیم الامت، مجدد الملت، پتہ نہیں کیا کیا القابات لگاتے ہو، ان جملوں سے میری اصلاح ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو فرمایا مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر تو ستائے جا رہے ہو اور دین کا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ انبیاء کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال تھا کہ ان کو لوگ گلے میں کپڑا باندھ کر پورا ٹائٹ کستے تھے، حضرت بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نوح حضرت کی شہادت ہو گئی ہے اور چلے جاتے تھے، اتنا ستائے گئے۔ اور 950 برس دین کا کام کیا، صرف 82 لوگ مسلمان ہوئے، تو کیا ان کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ تو ان باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ درجات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے درجات کی کوئی انتہا تو نہیں ہے۔ چاہے کوئی آدمی اس پورا دن اللہ کو خوش رکھے، ایک لمحے کو، ایک سیکنڈ کو اللہ کو ناراض نہ کرے، 60-70 برس اسی طرح گزار دے، تب بھی اسے اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہیں، بس ایک بات سے پتا نہیں کہاں کہاں باتیں نکل گئیں۔ تو آپ سے بہت محبت ہے اس لیے کہ میرے شیخ آپ سے محبت کرتے تھے۔ نمبر دوسری بات جو میں نے 2-3 باتیں لکھی ہیں عرض کرتا ہوں۔ کراچی والوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، حضرت شاہ عبد المتین صاحب، مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ کراچی والوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ لوگ میرے شیخ کے شہر سے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کر شیخ یاد آ جاتے ہیں۔ وہ فرمایا، پھر حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے، سن پیدائش کیا ہے؟ تو والد صاحب نے فرمایا 1956۔ تو حضرت والا مولانا شاہ عبد المتین صاحب نے فرمایا اور میرا 1955 ہے۔ پھر فرمایا میں تو آپ سے صرف ایک سال بڑا ہوں، یعنی ایک سال کا ہمارے میں فرق ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے ادب سے فرمایا کہ حضرت نہیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کب بڑے تو وہ ہیں لیکن سال کچھ میرے زیادہ ہیں۔ بڑے تو وہ ہیں کیونکہ چچا تھے, بڑے تو وہ ہیں لیکن سال میرے کچھ زیادہ ہیں. تو حضرت والد صاحب نے اسی طرح اشارہ کیا کہ ایک سال نہیں بہت زیادہ فرق ہے. اور بھی بھائی کاشف نے ایک بات بتائی ہے, یہ 2008 آخری عمرے کے سفر میں مدینہ شریف میں حضرت والا شیخ العرب والعجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہ سب علماء ہیں جو میں نے جن کے نام لیے, اور بھی بہت سے علماء تھے, اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ امام العلماء ہیں, یہ امام العلماء ہیں. اللہ یہ شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں اور کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت والا مولانا عبدالحمید صاحب افریقی اور مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے فرمایا کہ دونوں سے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت فیروز میمن صاحب کو ہمارے ساتھ افریقہ میں بھیج دیں. اس کے بعد بھی کئی دفعہ حضرت مولانا شاہ عبدالحمید صاحب افریقی صاحب دامت برکاتہم کا پیغام آیا, ان کے خادم میں خاص جو حضرت والا کے پورے خرچے اٹھاتے تھے افریقہ میں یوسف ڈسائی صاحب, انہوں نے بھی عرض کیا کہ آپ آ جائیں, لیکن حضرت والا صاحب نے انشاءاللہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پہ موقع دے اور یہاں پر دین کا کام دوبارہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دس ممالک میں یہ مجلس 53 جگہ سنی گئی اور 105 خواتین نے کانفرنس میں مجلس سنی ہے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا پیغام ہے, پیغام آیا ہے وہ سنوانا ہے, 3 منٹ کا ہے. مولانا لگا دیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کچھ سالکین میں مولانا سہیل صاحب الحمدللہ ہوتے ہیں روزانہ, اور کاشف میاں کو میں نے چھٹی کروائی ہے وہاں سے دفتر سے, یہ کاشف لطیف جو ہے وہ چھٹی کر کے غرفہ میں رہیں گے, تو جو دونوں سے مشورہ کریں, اور جو نیچے بیٹھے ہیں تو کاشف میاں بھی نیچے بیٹھے ہیں, تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ہو تو کاشف کے نالج میں لا کر اور ان کو بتا کر کیا جائے. اور کاشف میاں کو بھی میں نے کہہ دیا تھا, اور وہاں سہیل صاحب بھی ماشاء اللہ دیکھ ہی رہے ہیں, کاشف کو بھی میں نے کہا ہے کوئی ایسی بات ہو تو وہاں سہیل صاحب کے نظر میں ضرور لائیں, یہ سب دوستوں کو سنوا دیں جو بھی غرفہ آتے ہیں, وہ کاشف لطیف سے مشورہ, کوئی ایسی بات ہو تو ان سے مشورہ کر کے تھوڑا کام کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی عنایت, والدین کی دعائیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مرشد دامت برکاتہم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں پر میں شیخ بن کر نہیں آیا ہوں, اپنے شیخ کا غلام بن کر آیا ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. رات کو بھی 2:45 بج گئے تھے, تو حضرت کے سامنے فون اٹھانا یہ سب ظاہری باتیں مشکل ہیں, لیکن الحمدللہ سب کے نام لے لے کر اور سب کے لیے اللہ کے کرم سے دعائیں کر رہا ہوں, اور جو غرفہ آ رہے ہیں مجلسوں میں آ رہے ہیں ان کے لیے بھی خوب خوب دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں, اور جو آئے ہیں وہ شکر کریں گے, یعنی یہ سنا نہیں کرنا ہم نے, ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی, اور جو وہاں رہ گئے ہیں وہ صبر کریں گے, اور اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ ہمارے طلباء, ہمارے علماء, مجھے, میرے گھر والے, میرے اولاد, میرے تمام متعلقین روحانی, ان کے اولاد, ہم سب کو یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما, اور تقوی کی حیات نصیب فرما, جس فرما, فضل رحمت مشیت کی بھی عطا فرما, اور ان پیاروں کے صدقے جس فرما کر اور یہ ایسے یقین کی آخری سرحد تک پہنچا. آپ لوگ بھی دعائیں کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, سب لوگ روزانہ دعا کیا کریں, اللہ ایک دن بار بار ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب سفر ہوتا ہے اس وقت دعائیں کرنے لگتے ہیں, حالانکہ ہر روز دعا کرنی چاہیے, اللہ بغیر استحقاق کیا میرے مین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما, اور میری روحانی اولاد اور میرے گھر والے ان کو بھی روزانہ دعا کرنی چاہیے, اور الحمدللہ ہر موقع پر خوب خوب دعاؤں کے اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں. اس وقت بھی مرشدی دامت برکاتہم کے پیچھے بیٹھا ہوں اور خانہ کعبہ سامنے ہے, سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دو ایک تو پرچیاں ہیں, ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کا کل کیمسٹری کا پیپر ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں, اور امتحانی کمرے میں نگران عورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مجھے ہم سب کو نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدارس میں انشاءاللہ ہفتے کے دن سے وفاق المدارس کے پرچے ہونے والے ہیں، تو ان میں بھی سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت کام سب کے لیے آسانی فرمائے، اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے. الحمدللہ حضرت والا کی برکت سے والد صاحب کا زخم بہت بہتر ہو رہا ہے، دعا فرما دیں ٹخنے کا جوڑ عافیت سے بند ہو جائے اور والد صاحب جلد چلنے لگے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عافیت سے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی اور حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی حرمین شریفین کی سفر کی برکت سے ہمارے راحیل بھائی کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ خوب خوب صحت عطا فرمائے. بہت ماشاء اللہ دعا کراتے ہیں، فکر رکھتے ہیں. تو جن ایک صاحب نے فرمایا کہ مانگنا نہیں چاہیے، مانگنا یہ چاہیے اللہ میرے والد صاحب کو خوب خوب والدین کو خوب لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، مانگنا نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ اگر کسی کے والدین ان کے سامنے ایسی بیماری ہو جائے ان کو، تو ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھو. یہ سمجھو کہ جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے، ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دے دیا. مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا موقع آ جائے، کسی بھی بیماری یا کوئی معذوری کوئی بھی ایسے حالات آ جائیں، تو فرمایا اس کو پھر کیش کرا لینا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرماتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے. حضرت والد صاحب واقعہ سناتے ہیں کہ میرا بھائی مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے، جس نے اپنے والد صاحب کی بیماری میں بہت خیال رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے.